الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ مضمون آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں نرمی سے متعلق ترس کھانے سے متعلق نرم دلی سے متعلق کہ نرمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نرمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی کے ذریعے سے نہیں مل پاتا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ترس کھاؤ تم زمین والوں پر تو آسمان والا بھی تم پر ترس کھائے گا گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی تھی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور داخلے کے لیے اجازت چاہی جب حاضر خدمت ہوئے تو السلام علیکم کے بجائے انہوں نے لام ہٹا کر السلام علیکم کہا جو ایک گالی بن جاتی ہے بد دعا بن جاتی ہے کہ اس میں ہلاکت اور موت کا گویا کہ سوال کیا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وعلیکم تم پر اس طرح السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو وعلیکم السلام آپ پر بھی سلامتی ہو تو علیکم کا مطلب تم پر بھی تو جب انہوں نے کہا کہ السلام علیکم تو آپ نے حکمت اور مصلحت سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وعلیکم تم پر ہی ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ضبط نہ ہوا کہ یہود اپنی خباثت باطنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو اور دو بدو اس طرح سے آپ کو سلام کے بجائے سام کے لیے دعا دے رہے ہیں ہلاکت کے لیے بد دعا کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں جب فرمایا کہ وعلیکم السام واللعنہ کہ تم پر ہی موت اور ہلاکت آئے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے بہت سخت جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں نرمی پسند ہے حالانکہ یہاں پہل یہود کی طرف سے ہوئی اور اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں ایک تو پیٹ پیچھے کی گستاخی کی جائے یہاں باضابطہ رو برو آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے اس طریقے سے انہوں نے گستاخی کی کہ جس کو آپ نے بھی سن لیا ام المؤمنین نے بھی سن لیا لیکن پلٹ کر جب جواب میں شدت آئی تو آپ نے فوراً روکا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں نرمی پسند ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے جملہ کیا استعمال کیا فرمایا کہ تم نے میرا جواب نہیں سنا کہ میں نے کس خوبصورتی کے ساتھ ان کی بات انہیں پر لوٹا دی اور میں نے کہا کہ وعلیکم جو کچھ تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم ہی پر ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے سامنے والا اگر غلط بھی کر رہا ہو تب بھی نرمی کا آپ نے پہلو اختیار کرنے کا درس دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نرم مزاجی کر کے دکھائی اور اپنے صحابہ کو صحابیات کو ازواج مطہرات کو بھی نرمی کا ہی سبق سکھایا کہ برداشت تحمل اس سے کام لو تو نرمی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جسے نرمی کا کچھ بھی حصہ مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئیں اور جو اس سے محروم رہا وہ گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہا تو نرمی کی خوبی یہ اتنی اونچی خوبی ہے اتنی اونچی صفت ہے اتنی پیاری عادت ہے کہ جس کسی کو نرمی کی عادت مل گئی تو فرمایا کہ اس کو تمام خوبیاں مل گئیں اور جو کوئی نرمی مزاج نرم مزاجی سے یا نرم روئی نرم خوئی سے محروم رہا نرم طبیعت سے محروم رہا تو فرمایا کہ وہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی کی بات لوگوں سے محبت رکھنا ہے اور ان کی خاطر مدارات کرنا ہے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا کبھی بھی ناکام اور برباد نہیں ہوتا اور مشورے سے بے نیاز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی کی ہلاکت منظور ہوتی ہے تو اس کو خود رائی میں مبتلا کر کے بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، کہ انسان خود رائی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میری رائے وہی اصل ہے، وہی حرف آخر ہے، اپنی رائے کو ترجیح دینے والا وہ بھٹکتا ہی پھرتا ہے، ہلاکتیں اس کے لیے مقدر بن جاتی ہیں. فرمایا کہ دنیا میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں بھی اچھے، اور دنیا میں برے کام کرنے والے آخرت میں بھی برے ہی شمار ہوں گے. دنیا تو آخرت کی کسوٹی ہے، یہاں جو اچھائیاں کرنے والا آخرت میں بھی وہ اچھوں میں اٹھایا جائے گا، یہاں برائیاں کرنے والا آخرت میں بھی وہ بروں میں اٹھایا جائے گا. فرمایا کہ جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہوں گے آخرت میں بھی وہ اچھوں میں اٹھائے جائیں گے، دنیا میں جو برے کام کرتے ہوں گے آخرت میں بھی وہ برے لوگوں میں شمار ہوں گے. اور آخر میں فرمایا کہ اللہ رفیق ہے، نرم ہے، بندوں کے لیے بھی رفق یعنی نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے. یہ وہ پیاری تعلیمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں، کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی عقل مندی کی بات لوگوں سے محبت رکھنا ہے، اور مشورہ کرنے والا کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ سے بے نیاز ہونے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اسی طرح فرمایا کہ اللہ جب کسی کی ہلاکت منظور کر لیتا ہے تو اس کو خود رائی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور چوتھی صفت آپ نے بیان فرمائی کہ جو دنیا میں اچھے کام کرنے والے ہیں آخرت میں بھی اچھے اٹھائے جائیں گے، اور برے کام کرنے والے برے ہی لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. اور آخر میں فرمایا کہ اللہ رفیق ہے، اور بندوں کے لیے بھی رفق یعنی نرمی ہی کو پسند کرتا ہے، نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے، نرم بندے اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور یہ صفت ایسی ہے کہ جو نرمی رکھنے والے ہیں، نرم مزاجی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے بھی دوست اور اللہ کی مخلوق کے بھی دوست ہوا کرتے ہیں. ترش رو، سخت مزاج، بد اخلاق، کڑوی زبان والا، کڑوے اخلاق والا، اور ہمیشہ ترش روئی رکھنے والا جس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ دکھائی نہ دیتی ہو تو لوگ بھی اس سے گھبراتے ہیں، بیزار رہتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اس کو دیکھ کر وحشت محسوس ہوتی ہے. اور نرم مزاجی والا، خوش اخلاق، خندہ پیشانی سے ملنے والا، مسکرانے والا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی رکھنے والا، محبت سے میل جول رکھنے والا ہر دل عزیز ہوا کرتا ہے. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ مختصر سا مقولہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ زبان شیری ملک گیری، زبان میٹھی رکھو ملکوں پر سلطنت کرو. جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں پر گویا کہ راج کرتا ہے، بادشاہت کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر اس کی ایسی ڈھاک بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے، ہر شخص اس سے محبت کرتا ہے. زبان کا مٹھاس، میٹھے بول، نرم گفتگو اور مزاج کے اندر سلیقہ مندی، یہی انسان کو اللہ کے بھی قریب کرتی ہے، اللہ کی مخلوق کے بھی قریب کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی حسین مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ دنیا ان کی نظیر لانے سے عاجز. فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے ہیں، لرزا اور ترسا ہیں، ڈر کے دشمن تو تیرے خوف سے تھرائے مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں. پہلے سے آپ ہمیشہ معاف کرتے چلے آئے، آج بھی جب دشمن ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے، لرزاں اور ترساں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. تو سہیل ابن عمر جو وہیں عرب کے ایک مشہور خطیب تھے، بلیغ اور فصیح تھے، کہا کہ آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، آج بھی آپ ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے. حالانکہ یہاں تلوار سر پر لٹک رہی ہے کہ پورا لشکر اسلام فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہوا ہے اور کفر کے چھکے چھوٹ چکے ہیں، لیکن جب آپ نے سوال کیا تو باقیوں کی تو ہمت نہ ہوئی، لیکن ایک نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات کا اظہار کر دیا کہ آپ نرم ہیں اور نرمی کرنے والوں کی اولاد سے، آج بھی آپ ہمارے ساتھ نرمی کا ہی برتاؤ کریں گے. چنانچہ ان کی توقع کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں. وہی مقولہ دہراؤں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے دہرایا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ تمہارا آج کوئی جرم قابل مواخذہ نہیں، سارے تمہارے بڑے بڑے جرائم معاف کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہنے کے زمانے میں ایک مرتبہ عثمان بن ابی طلحہ، جن کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہوتی تھی، ایک وقت آپ نے ان سے ملاقات ہوئی، مکہ میں رہنے کے زمانے کی بات ہے، اور میں کہ عثمان ذرا بیت اللہ کی چابی تو دے دو، بیت اللہ میں جانے کا دل چاہتا ہے. تو بڑی نخوت اور تکبر کے ساتھ عثمان نے دھتکار دیا اور کہا کہ شکل آپ اپنی دیکھیں، اور بیت اللہ کی چابی ہر ایر غیرہ کے لیے میں بیت اللہ کو نہیں کھولا کرتا، تو بڑی بے مروتی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ اور بڑے گھمن کے ساتھ انہوں نے آپ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، عثمان بن ابی طلحہ. تو ظاہر ہے کہ انسان کا دل ٹوٹتا ہے، چکنا چور ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظرف کسی کو نہیں ملا. ایسے وسیع و ظرف کہ تنک کر جواب دینے کے بجائے، کوئی بد دعا کرنے کے بجائے، گالم گلوچ کرنے کے بجائے آپ نے ایک اشارہ دیا، فرمایا کہ وہ بھی کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا. یہ نہلے پہ دھیلا ہوا تو وہ عثمان بن ابی طلحہ پنک گئے اور کہنے لگے ایسا دن قریش کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. یہ دوسرے قبیلے کے تھے قریش سے ہٹ کر، تو کہاں کہ قبیلہ عبد قیس کے تھے، کہا کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ قریش کے ہاتھ میں یہ ہماری چابی لگے، چابی ہمارے پاس چلتی چلی آئی ہے، قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے. لیکن آپ نے اشارہ دے دیا کہ وہ بھی کیا دن ہوگا کہ جب یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا. وقت گزرتا چلا گیا، بات آئی گئی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی زبان عطا فرمائی تھی کہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا تھا. سراقہ ابن مالک ہجرت کے دوران جنہوں نے آ کر حملہ کرنا چاہا اور گھوڑا دھس گیا تھا، معافی چاہی تو آپ نے پھر اللہ میں سے دعا کی، گھوڑا نکل گیا. دو تین دفعہ حملہ کرنا چاہا، دونوں تینوں دفعہ گھوڑا دھستا چلا گیا تھا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ وقت تم دیکھو گے، سراقہ سے جب بات چیت ہو گئی کہا کہ وہ وقت تم دیکھو گے کہ کس طرح کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. کسرا اس وقت کی دو جو سپر پاور تھیں روم اور فارس، فارس اور کسرا ایک ہی، وہاں کے جو بادشاہ تھے کسرا، تو کہا کہ کسرا کے شاہی کنگن یعنی بادشاہ کے وہ کنگن جو بادشاہ پہنا کرتے تھے وہ تمہیں پہنائے جائیں گے. حالانکہ کہاں ایک جنگل بیابان کے اندر سفر کے دوران ہجرت فرما رہے ہیں اور کہاں اتنی دور کی بات. وقت گزر گیا، زمانہ بیت گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہی کی حیثیت رکھتے تھے. وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذمہ داریاں نبھا کر چلے گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات ہونے لگی. کسرا بھی جب فتح ہوا وہاں کے مال غنیمت آئے، تو حضرت فاروق اعظم کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک سے یہ بات فرمائی تھی. مال غنیمت میں تلاش کیا گیا تو کس طرح کے کنگن کہیں دکھائی نہیں دے رہے، تو فرمایا کہ ہو نہ ہو ضرور بھی ضرور، جب آقا نے فرمایا تو کنگن ضرور بھی ضرور مال غنیمت میں آئے ہوں گے. تلاش جاری ہوئی، تلاش ہوتی رہی، آخرکار وہ ایک کپڑے میں لپتے ہوئے پائے گئے کہ بادشاہ کے کنگن بھی مال غنیمت کے اندر لائے. تو آپ نے پھر سراقہ ابن مالک کو بلوایا، اس وقت وہ مرض بیمار تھے، تو ان کو پکڑ کر سہارے کے ساتھ لایا گیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ بادشاہ کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے اور فرمایا کہ وہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ وہ بھی ایک وقت آئے گا جب کس طرح کے کنگن تجھ کو پہنائے جائیں گے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پوری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج، شفیق، مہربان اور سینکڑوں ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والی ہستی تھی. عثمان بن ابی طلحہ نے تو کہا کہ قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ یہ چابی لگے. فتح مکہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی جاؤ عثمان بن ابی طلحہ کو تلاش کر کے لاؤ اور بیت اللہ کی چابی بھی لاؤ. عثمان بن ابی طلحہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پا لیا، چابی بھی چھینی اور ان کو پکڑ کر لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی دے دی گئی، آپ کے ہاتھ میں چابی ہے بیت اللہ شریف کی، اور سامنے عثمان بن ابی طلحہ جو کچھ مدت پہلے تنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ تم اور بیت اللہ کی چابی، بڑی نخوت کے ساتھ رد کر دیا تھا، منع کر دیا تھا، آپ کو چابی نہیں دی، بیت اللہ میں جانے نہیں دیا تھا، اور بڑے تنک کر جواب دیا تھا کہ وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھیں گے کہ چابی ان کے ہاتھ لگے، آج وہ دن آ چکا کہ چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہے اور عثمان بن ابی طلحہ مجرمانہ حیثیت سے سامنے کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا عثمان شرم کی وجہ سے سر اٹھانے کے قابل نہ تھے، سر جھکائے، نظریں جھکائے کھڑے ہیں، نظروں سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھے، کیونکہ وہ بات یاد تھی کہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی. پھر ایسا ہی ہوا, آپ نے فرمایا عثمان جب آواز دی تو کنکھیوں سے حضور کی طرف دیکھا, فرمایا کہ دیکھو یہ کیا ہے, وہ وقت یاد کرو جب وہ تم چابی مجھے دینے سے انکار کر رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ وہ دن بھی کیا خوب ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا. قریب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں, بڑے بھی تھے آپ سے عمر میں اور رتبے اور مقام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہمیشہ اس طرح احترام فرمایا کرتے تھے جس طرح والد کا احترام ہوتا ہے. ایک موقع پر محفل لگی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں حضرت صدیق اکبر موجود تھے. کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت کی خاطر چلے آئے تو حضرت صدیق اکبر فوراً ہٹ گئے, جگہ بنائی حضور کے برابر میں, جگہ خالی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے اس عمل کے اوپر داد دی اور فرمایا کہ انما یعرف الفضل من لأہل الفضل اہل الفضل. فرمایا کہ فضیلت اور کمال کو با کمال لوگ ہی کمال والوں کے لیے جانا کرتے ہیں. آنے والی ہستی با کمال ہیں, رتبے اور مقام والی ہیں, عظمت شان والی ہیں, حضور کے چچا ہیں. اور حضرت صدیق اکبر کو بھی داد دی اور دبے لفظوں میں تعریف فرمائی کہ اہل فضل جو با کمال لوگ ہیں وہی با کمال لوگوں کے لیے کمال کو جانا کرتے ہیں. جو فضل و مرتبت والے ہیں وہی فضل و مرتبت اہل فضل و مرتبت کے لیے جانا کرتے ہیں. تبھی آپ فوراً ہٹ گئے اور ان کے لیے جگہ بنائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ سے سرگوشی میں کوئی باتیں کی, کوئی مشورہ ہوگا, کوئی رائے لینی ہوگی, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس قدر پست ہو گئی, حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس قدر دب گئی, لگتا ہے ایسے جیسے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی. تو بالکل خاموشی سے چچا بھتیجے نے گفتگو کی اور جب حضرت عباس بات کر کے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہی نارمل ہو گئی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, چچا کے سامنے تو آپ کی آواز بالکل ایسی پست ہو گئی جیسے بیماری لاحق ہو جائے, اتنی دھیمی آواز میں, اتنی خاموشی کے ساتھ, اتنی آہستگی کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے. تو آپ نے بتایا کہ ہاں, جس طرح تم لوگوں کو اپنی آواز میرے سامنے پست کرنے کا حکم ہے, اسی طرح مجھ کو بھی اپنے چچا کے سامنے آواز پست کرنے کا حکم ہے. ادب اور احترام کا یہ عالم, اور چچا بھی ایسے ادب کے پیکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے. کسی نے ایک موقع پر پوچھ لیا, سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. پوچھنے والے کا مقصد عمر کے لحاظ سے ہی تھا کہ کون زیادہ عمر والا ہے, کہ آپ عمر میں حضور سے بڑے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ سے زیادہ ہے. ادب اور تعلیم اور تربیت کا ایسا پیارا اثر تھا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, تو فرمایا کہ بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, البتہ پیدائش میری پہلے ہوئی. اپنے لیے بڑائی کا لفظ تسلیم نہیں ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ میں بڑا ہوں, تو کہا کہ بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, البتہ پیدائش میری پہلے ہو گئی. تو ایسے ادب کا پیکر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہے. اس سے پہلے قریش کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ حرمین میں آنے والے جو بھی حاجی آیا کرتے تھے تو حاجیوں کا کھانا اور ان کے پانی کا انتظام یہ قریش کے پاس تھا. سقایا کہلایا کرتا ہے کہ پانی کے انتظام کرنا, اب تو جس طرح ترقیاں ہو چکی, اس زمانے میں ترقیاں نہیں تھیں. ظاہر ہے کہ یہ پورا پہاڑوں کے بیچ میں گھرا ہوا وادی کا علاقہ ہے, تو یہاں کوئی نہروں کا سلسلہ یا پانی کے ذخیروں کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا. تو حاجیوں کے لیے پانی مہیا کرنا اور آنے والے دور دراز سے ان مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا, یہ دونوں اعزاز قریش کے پاس تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب تھے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ, یہ چابی بھی قریش ہی کے حوالے کر دیجئے تاکہ تینوں اعزاز قریش کے نصیب میں آ جائیں, کہ کھانا بھی, پانی بھی اور چابی بھی, یہ تینوں سعادتیں, یہ تینوں اعزاز, یہ تینوں منصب جو دینی منصب اور عزت و شرف کا باعث ہیں, یہ تینوں قریش کے پاس آ جائیں, کہ کھانے کا انتظام بھی قریش کے ذمے, حاجیوں کے پانی کا انتظام بھی قریش کے ذمے, اور بیت اللہ کی کنجی وہ بھی قریش کے پاس آ جائے تو سونے پر سہاگا. حالانکہ چچا تھے, بڑے تھے, مشورہ بھی دیا, لیکن اس وقت آپ نے اپنے چچا کی سنی انسنی کر دی. اور وہ چابی بڑھ کر آگے عثمان بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں دی، فرمایا کہ عثمان یہ چابی پکڑو اور یہ چابی اب قیامت تک تمہارے خاندان میں، تمہاری نسل میں چلے گی، تمہارے خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ پس منظر دیکھا جائے کتنا خطرناک، کہ دھتکار دیا، منع کر دیا، انکار کر دیا، بیت اللہ میں داخلے کے لیے اجازت نہیں دی، اور پنک کر جواب دیا کہ وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھیں گے۔ آج ایک قریشی کے ہاتھ میں فاتحانہ حیثیت سے چابی موجود ہے، چاہتے تو اپنے چچا کی بات پر عمل کر لیتے، لیکن نرمی کا مظاہرہ کیا اور بدلہ لینے کے بجائے یہ احسان اس خاندان پر کیا کہ انہی کے حوالے کی، فرمایا کہ اس چابی کو لے لو، اب قیامت تک یہ چابی تمہاری نسلوں میں چلے گی، تمہارے خاندان سے باہر یہ چابی نہ جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے اخلاق، نرم مزاجی اور دل ایسا صاف شفاف کہ جس کے اندر کسی کے لیے کوئی کدورت، کوئی میل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فتح مکہ کے اندر آپ نے سارے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا سوائے چند ایک جو خالصتاً گستاخ تھے، جو گستاخ رسول تھے، جو ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، ان کے تو نام بنام آپ نے فرمایا کہ یہ اگر بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپتے ہوں تب بھی ان کو قتل کرنا۔ گستاخوں کے لیے تو قتل کے احکامات جاری ہوئے، لیکن اس کے علاوہ دیگر معاملات میں جو خاندان اور قبیلے کی نوعیت سے جو جنگی سلسلے تھے، اس میں آپ نے سب کو معاف فرمایا۔ بڑے بڑے مجرمین اس دن سر جھکائے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ تھے، لیکن یہی فتح مکہ پھر ان بڑے بڑے مجرمین کو بڑے بڑے سردار بنانے کا ذریعہ بنی، کہ وہ بڑے بڑے سردار جو ابھی تک کفر کے اندر تھے، جب دیکھا کہ اتنا بڑا ہم پر احسان کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹنے لگی، علاقے کے علاقے اور لوگ کے لوگ، پورے گھرانے کے گھرانے اسلام قبول کرتے ہوئے، پورا دیکھتے ہی دیکھتے مکہ مکرمہ کامل مکمل مشرف اسلام ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاجی والی ہستی گزرے، اور اپنی امت کو بھی نرم مزاجی کا سبق دے کر گئے ہیں۔ تمام فرما رہے تھے فتح مکہ کے دن، تو قریش کے سردار، مختلف افراد آس پاس بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ شکست کھا گئے، مکہ ہاتھ سے نکل گیا، مسلمانوں نے غلبہ پا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں طواف، عبادت، اذان، نماز، سارے سلسلے شروع ہوئے۔ تو یہ چار افراد بڑے بڑے ایک طرف بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہے تھے، جب اذان کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ چڑھو اوپر، اذان دو۔ تو حضرت بلال حبشی نے اذان دی، اذان کی پکار سن کر چار بڑے بڑے سرداران قریش اور اپنے قبیلے اور خاندان کے بڑے بڑے افراد تھے تبصرہ کرنے لگے۔ ایک تھے سہیل ابن عمر، کہا کہ ان لوگوں کو اس کالے کلوٹے کے علاوہ اور کوئی ملا ہی نہیں، رنگت کے چونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام تھے، حبشی النسل تھے، بالکل شدید درجے کالے، اور قریش خوبصورتی کے اندر بہت اعلیٰ خاندان تھا، سب سے زیادہ حسین و جمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام حسینوں سے زیادہ حسین، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، واجمل من کلم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمال کا پیکر آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، آپ کو تمام عیوب سے ایسا منزہ اور پاک کر کے پیدا کیا گیا گویا کہ آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تعالی نے بنایا، کہ ایسے حسن و جمال کا پیکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن کو تو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، پھل کاٹنے کے بجائے بے خودی کے اندر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، چھریاں انگلیوں پر، ہاتھوں پر چلا لی، لیکن ہمارے اس حسین و جمیل آفتاب و مہتاب کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، جانیں قربان کی، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو آپ نے بعد میں تبصرہ فرمایا، فرمایا کہ ان کو سفیدی دی گئی ہے، مجھے ملاحت نمکینی دی گئی ہے، وہ بھی خوبصورت ہیں لیکن وہ گورے چٹے سفید، لیکن فرمایا کہ مجھے جو حسن و جمال دیا گیا تو نمکینی والا، نور نمک والا، ملاحت نمکینی والا حسن آپ کو ملا۔ تو غرض یہ کہ قریش ایک سے ایک حسین و جمیل، آپ کے چچا، آپ کے دادا بہت وجیح اور بڑے خوبصورت، تو یہ خاندان برا عالی تو یہ سارے لوگ ایک سے خوبصورت تنومن، تو انہوں نے دیکھا کہ کالا کلوٹا انسان اذان دے رہا ہے، تو تبصرہ کرتے ہوئے سہیل ابن عمر نے کہا کہ ان کو اور کوئی ملا ہی نہیں اس کالے کے سوا. دوسرے نے کہا کہ وہ تھے عتاب ابن اسید، کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ تو پہلے ہی مر گیا، اس کو یہ دن دیکھنے ہی نہیں پڑے. شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا میرا باپ تو ان دنوں کے دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا کہ مکہ ہمارے ہاتھ سے گیا اور یہ لوگ آ کے اب راج کر رہے ہیں. تو کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ ان دنوں کے دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا. تیسرے تھے صفان ابن امیہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے میں بھی کب کا مان چکا ہوتا، میں تو ان کو سچا مانتا ہی نہیں ہوں، اگر یہ سچے ہوتے کب کا میں ان کو تسلیم کر چکا ہوتا. چوتھے تھے ابو سفیان، قریش کے سردار تھے، کہا کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کہوں گا، میں تو خاموشی اختیار کروں گا، بات یہ ہے کہ میں کوئی بھی تبصرہ کروں گا، یہ پتھر بھی پانس پڑا نا یہ پتھر ان کو خبر دے دے گا. اب یہ چاروں آپس میں بیٹھے ہوئے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، اور جیسے ایک انسان شکست خوردہ ہوتا ہے اب سوائے تبصروں کے اور کچھ نہیں کر پاتا، اور سامنے والوں کو دیکھ کر سوائے حسرت اور ملال کے کچھ نہیں کر پاتا، تو یہ چاروں سر جوڑے بیٹھے ہیں آپس میں بات چیت کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. ایک نے کہا کہ کالے کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں کہ ان سے اذان دلوا رہے ہیں. دوسرے نے کہا کہ اچھا ہوا میرا باپ پہلے ہی مر گیا، ان دنوں کے اس دن کے دیکھنے سے پہلے پہلے ہی انتقال ہو گیا. اور تیسرے نے کہا کہ اگر یہ سچے ہوتے میں کب کا مان لیتا. چوتھے نے کہا میں تو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ یہ پتھر بھی ان کو ہماری باتوں کی خبر دے دے گا، پتہ نہیں ان کے پاس کون سا علم ہے کہ ساری خبریں ان تک پہنچ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے ان کے پاس جب پہنچے رک گئے. آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا تبصرے ہو رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں آپس کی باتیں چل رہی ہیں. میں نہیں کچھ تو باتیں ہو رہی ہیں، گول مول کرنے لگے، باتوں کو آئے بائیں شائیں کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی سہیل، مجھے تو اس کالے کے سوا کوئی ملا ہی نہیں، اذان اسی سے دلوا لی. تو دوسرے نمبر پر جو عتاب ابن اسید تھے، کہا کہ اچھا ہوا تمہارا باپ تو اس دن کے دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا. تیسرے نمبر پر صفوان ابن امیہ، کہا کہ تو مجھے سچا مانتا ہی نہیں حالانکہ میں اللہ کے نزدیک سچا رسول ہوں. چوتھے کی باری آئی، فرمایا کہ ابو سفیان تو پتھروں سے بھی ڈرتا ہے کہ پتھر بھی ہماری جاسوسی کا ہمارے لیے مخبری کا کام کرتے ہیں، جاسوسی کا کام کرتے ہیں، تو پتھر سے مت ڈر، مجھے پتھر نہیں، مجھے اللہ بتاتا ہے جو عالم الغیب ہے، ساری خبریں وہ مجھے دیتا ہے. چاروں کے چارے حیران رہ گئے کہ وہ جو اس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. اللہ پاک نے نور ایمان ایسا ان لوگوں میں اتارا کہ سب کو پھر مشرف با اسلام کیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نرم مزاجی تھی کہ اگر چاہتے تو اس موقع پر ان کو سزائیں دلوا دیتے کہ تم ہی تو سرغنہ ہو کفر کے، جس کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے، ساری مشکلات درپیش ہوئیں. نہیں، آپ نے معاف کیا، درگزر کیا، نرمی کا برتاؤ کیا. یہی لوگ اسلام کے لیے پھر بہت بڑے بڑے خدمت انجام دینے والے بنے. تو نرمی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں ملتا. اس لحاظ سے فرمایا کہ نرمی پر جو انعام اللہ کی ہاں ملتا ہے وہ سخت مزاجی سے ہرگز نہیں ملتا، سخت مزاجی سے انسان اس انعام سے محروم ہو جاتا ہے. جس گھرانے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمانا چاہتے ہیں تو اس گھرانے کے افراد کو نرم مزاج بنا دیتے ہیں. جس گھر کے اندر نرم مزاجی ہوتی ہے وہ گھر دیکھتے ہی دیکھتے جنت بن جاتا ہے. شوہر نرم مزاج ہو، بیوی بھی نرم مزاج ہو، اولاد ہمیشہ محبت کے پھول سونگتی ہے، ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں اس گھر میں بکھرتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ سخت مزاجی ہو، ابا اما سے زیادہ سخت ہو، اما ابا سے زیادہ سخت ہو، تو بچے بچپن ہی سے یہ جنگ دیکھتے چلے آتے ہیں اور رات دن کی یہ لڑائی جھگڑے دیکھتے دیکھتے بچے بھی بےچارے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جس گھرانے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمانا چاہتے ہیں اس گھر کے افراد کو نرم مزاج بنا دیتے ہیں. نرمی سے بہتر کوئی اخلاق نہیں، اور سختی اور بد مزاجی سے بدتر کوئی بد اخلاقی نہیں. کہ نرم مزاجی انسان تھوڑی سی دیر کی نرمی ہے برداشت کر لے، ہنس کر اس بات کو ٹال جائے تو وہی کام اچھا ہو جاتا ہے. نرمی اور خندہ پیشانی اور محبت سے بڑے بڑے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. کہ اگر انسان نرمی سے کام لے اور محبت سے کام لے، بگڑے ہوئے کھیل سدھر جاتے ہیں. اور اگر سخت مزاجی ہو، بد اخلاقی ہو، کڑوی باتیں ہوں، بنے بنائے کھیل بگڑ جاتے ہیں. تو یہ صفات اللہ پاک نے ایسی رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ نرم مزاجی سے جو معاملات طے کیے تو ہوتے ہوتے معاملات کہاں سے کہاں تک چلے گئے. صلح حدیبیہ پر آپ نرمی کا پہلو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے یک بات دیگرے سخت سخت شرائط آ رہی ہیں، آپ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، وہی معاہدہ اللہ پاک نے اس کو بنیاد بنا دیا اور آگے کامل مکمل پورا مکہ مکرمہ فاتحانہ حیثیت سے عطا فرما دی. اگر سختی کا مظاہرہ کیا جاتا، جانے یہاں سے بھی جاتی وہاں پہ بھی جاتی، اور وہ معاملات نہ ہوتے جو اللہ پاک نے کچھ ہی مدت کے اندر ایسے دکھا دیے کہ وہ بنیاد تھی. صحابہ حیران تھے کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے بغیر واپس پلٹ رہے ہیں اور اللہ پاک آیت اتار رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا فرما دی. یہ کون سی فتح ہوئی کہ ہم تو عمرہ بھی نہ کر سکے، عمرہ کیے بغیر ہمیں واپس پلٹنا پڑ رہا اور اتنی شرائط انہوں نے ہمارے ساتھ طے کر لی کہ ہم اس کے پابند رہیں گے. اللہ عالم الغیب ہے، علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ ساری کی ساری شرائط کل انہی کفار کے گلے پڑنے والی ہیں. جب ان کے گلے پڑی، خود ہی آ کر انہوں نے معافی مانگی اور ہاتھ جوڑے کہ اس معاہدے کو ختم کر لیا جائے، فلانی شرط ختم کر لی جائے، فلانی شرط کو کل عدم کر دیا جائے. ہوتے ہوتے وہ نوبت آئی کہ یہی معاہدہ ذریعہ اور سبب بنا مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے لیے، اور اس وقت اللہ پاک نے ایسا غلبہ عطا فرمایا. اس غلبے کے باوجود بھی آپ کی نرم مزاجی، آپ کے میٹھے اخلاق، آپ کا عفو و کرم درگزر، اور معاف کرنے کے وہ پرانے انداز وہ کام آتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن دوست بنتے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب گئے تو افراد انگلیوں پر گنے جاتے تھے، ہوتے ہوتے تعداد سینکڑوں میں آ گئی، اور کچھ ہی وقت کے اندر یہ ہزاروں سے تجاوز کر گئی، پھر گنتی ناممکن ہو چکی تھی. یہ وہ میٹھے اخلاق تھے کہ جن اخلاق کی بدولت اللہ تعالی نے فرما دیا کہ آپ کی محنت، آپ کے اخلاق، آپ کی قربانیاں اب رنگ لائیں گی. اور ایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے. تو یہ ساری آپ کی نرم مزاجی، میٹھے اخلاق اور پیاری تعلیم اور تربیت تھی کہ آپ خود بھی میٹھے تھے اور ہر آنے والے اپنے غلام کو ایسی تعلیم دیا کرتے تھے، ایسی تربیت کیا کرتے تھے کہ جہاں وہ جاتے ہر طرف امن و سلامتی کے پیغام پھیلاتے چلے جاتے. اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی جب کسی گھرانے پر رحم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرماتے ہیں تو گھر کے تمام لوگوں کو نرم مزاجی کی خوبی سے مالا مال فرما دیتے ہیں. نرمی سے بہتر کوئی اخلاق نہیں، اور سختی اور بد مزاجی سے بڑھ کر کوئی بد اخلاقی نہیں. اگر نرمی اور سختی کو کسی شکل و صورت میں پیش کیا جائے تو فرماتے ہیں کہ نرمی سے زیادہ خوبصورت اور سختی سے زیادہ بدصورت دنیا میں کوئی چیز نہ ہو. کہ اگر ان کو شکل دے دی جائے اور ان کو صورت دے دی جائے تو اس صورتحال میں پھر ان سے زیادہ کوئی حسین، کوئی بہترین صورت نہیں بن سکتی، اور بد اخلاقی اور سخت مزاجی سے زیادہ کوئی بدترین شکل و صورت نہیں ہو سکتی. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے باطن کو آراستہ کرنے والی ہیں کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اگر یہ باطنی خوبیاں انسان اپنا لے، اپنے غصے کو پینا سیکھ جائے، دوسروں کے سامنے نرمی کا مظاہرہ کرنا سیکھ جائے، بالخصوص گھر کا معاملہ، یہ بنیاد ہے، اکائی گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. گھر کے اندر اگر انسان نرم مزاج ہو، میٹھی گفتگو والا ہو، برداشت کا ملکہ اس میں ہو تو گھر جب جنت بن جاتا ہے تو باہر کا ماحول تو اور بھی زیادہ اچھا بنتا ہے. جو میں نے مثال پچھلے مضمون میں دی تھی کہ گھر کے اندر جب اس کو سکھ چین نصیب تھا تو زمین سے کھڑے کھڑے تین منزل تک بلانگ پھینک دیا کرتا تھا، گھر کا سکون برباد ہوا تو وہ ساری طاقت، ساری جوانی زائل ہو گئی. گھر کا سکون یہ بنیاد ہے. کتنے ہی نمازی ہمارے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، ایک عجیب گھبراہٹ، ایک عجیب بے چینی. وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ ماحول نہیں، وہ اچھے اخلاق نہیں، وہ نرمی والے برتاؤ نہیں، ہر ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتا ہے. شوہر چاہتا ہے کہ جو بات میں نے کہہ دی وہ حرف آخر ہو، بیوی چاہتی ہے کہ جو بات میں نے کہہ دی وہ حرف آخر ہو. اسی تک فضیتی کے اندر، نرم گرم معاملات کے اندر گھر کا چین اور سکون وہ برباد رہتا ہے. الگ انسان برداشت کرنا سیکھے اپنے معاملات میں، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو بجائے یہ کہ ان کو منوائے، ان کو قربان کرنا سیکھ لے، دوسروں کے آگے اپنی رائے کو مٹانا سیکھ لے، دوسروں کی بات کو بھی ترجیح دینا سیکھ لے، اور افہام و تفہیم کے ساتھ، مصالحت کے ساتھ بات چیت اچھے انداز میں کر کے معاملات کو سلجھانا سیکھ لے تو کچھ ہی مدت کے اندر، اور بالخصوص غصے کو پینا سیکھ لے. یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ میں غصے کا بہت تیز ہوں، مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا. غصہ ہمیشہ انسان کمزوروں پر ہی کیوں کرتا ہے، اپنے سے زیادہ طاقتوروں کے سامنے تو کبھی نہیں کرتا. غصے کا تیز تو وہ ہو کہ ہر جگہ اس کو غصہ آ جائے، لیکن غصہ کوئی ایسا پاگل نہیں کہ ہر جگہ آ جائے، غصہ تو بڑا سمجھدار ہے، عقل مند ہے، دیکھ بھال کے آتا ہے کہ کہاں غصہ کروں کہاں نہ کروں. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی لگام ڈھیلی ہے. اگر انسان اپنے مزاج کی لگام کو ٹائٹ رکھے، غصے پر قابو پانا سیکھے، کوئی بھی معاملہ آ جائے اس کو افہام و تفہیم سے، مصالحت کے ذریعے آپس میں سمجھوتا کر کے طے کر لیا جائے. دسیوں باتیں گھر میں آتی ہیں، اگر ان کو طے کر لیا جائے، نرمی کے برتاؤ اختیار کیے جائیں، تو بڑے بڑے معاملات اچھے انداز سے نمٹنے شروع ہو جائیں. گھر جب جنت بن جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی بڑی پرنور پرسرور محبت بھری ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے یہ نعمت رکھی کہ جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو نرم مزاجی عطا فرما دیتے ہیں. اور نرم مزاجی ظاہر ہے کہ اٹھنے بیٹھنے سے انسان کو حاصل ہوگی. یہ جو انسان کا گھمنڈ ہے کہ میں غصے کا تیز ہوں، زبان کا تیز ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں. کون سی چیز ایسی ہے جو انسان سے ہو نہیں سکتی؟ ہمارا ایک نمازی لڑکا ہے، نوجوان، پچھلے دنوں پوچھنے لگا یہ پتی اور یہ جو مسالے والی جو چھالیاں آتی ہیں کھانا کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بری عادت ہے، بچنا ضروری ہے، دانت بھی خراب ہوتے ہیں، معدہ بھی خراب ہوتا ہے، صحت بھی برباد ہوتی ہے، پیسے بھی ضائع جاتے ہیں، اسراف بھی ہے، تو بچنا چاہیے، آہستہ آہستہ کم کرو، کم کرتے کرتے چھوڑ دو. کہاں کہ چھوڑی نہیں جاتی، عادت ایسی پڑ گئی کہ چھوڑی نہیں جاتی. تو میں نے کہا یہ صرف آپ کا اپنا ایک نفسیاتی دھوکہ ہے کہ چھوڑی نہیں جاتی. یہی پان، یہی تمباکو، یہی گٹکے، یہی سارے چسکے، جب ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ آپ کو مہلک بیماری لگ گئی، ایک ہی دن میں انسان چھوڑ دیتا ہے. کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کے لیے مشکل ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو اتنا قدرت والا بنایا، اتنا طاقتور بنایا کہ مضبوط سے مضبوط پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتا ہے. کیا کچھ انسان نہیں کر سکتا؟ یہ صرف ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ فلانی چیز مجھ سے ہوتی نہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، صرف ہمت کرنے کی دیر ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے نسخہ جو بتایا، فرمایا کہ بس تصوف کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ جب کبھی کسی نیکی کا وقت آ جائے تو ہمت کو کام میں لاتے ہوئے اس نیکی کو کر لو، اور جب کبھی کوئی گناہ کا دہائی اور تقاضا پیدا ہو تو ہمت کر کے اس گناہ سے بچ جاؤ. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ پاک نے ہر ایک کو ہمت دی ہے، ارادہ دیا ہے. کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہمت کو بروئے کار لائیں تو وہ کام، مشکل سے مشکل کام بھی کتنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے منصوبے ہیں، ان منصوبوں کو دیکھا جائے، عام انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کس قدر بڑا منصوبہ، لیکن وہی منصوبہ انسانوں کے ذریعے تکمیل پذیر ہوتا ہے، تکمیل کو پہنچتا ہے کہ جب ارادہ کر لیا تو اس کو ترتیب دینے کے بعد بڑے بڑے، کتنے بڑے بڑے، کیا کچھ دریاؤں کے اوپر، سمندروں کے اوپر، دریاؤں کے اندر، پانیوں کے اندر، خشکی کے اوپر، کیا کچھ بڑے بڑے منصوبے ہیں جو انسان تکمیل تک پہنچا کے دم لیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنی عادتوں میں تبدیلی لانا، یہ کوئی مشکل کام نہیں. صرف اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لانے کا عزم کیا جائے، ارادہ کیا جائے، ہمت سے کام لیا جائے تو ہر چیز آسان ہے. مشکل ہے اس کے آسان اشبت، کوئی بھی مشکل ایسی نہیں کہ جو آسان نہ ہو. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نرم مزاج تھے، اور آپ نے نرم مزاجی کا امت کو درس دیا اور فرمایا کہ جس گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کے دل میں نرمی پیدا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں رحم دل کے علاوہ کوئی نہ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے. فرمایا کہ یہ نہیں، رحم دلی یہ نہیں کہ اپنوں کے لیے تو رحم دلی ہو، بلکہ رحم دلی ایسی ہو کہ اپنے علاوہ تمام انسانوں کے لیے انسان کے دل میں رحم دلی ہو، کہ جس طرح وہ اپنے لیے اچھائی چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی اسی طرح بھلائی چاہتا ہو. تو فرمایا کہ یہ اصل رحم دلی ہے. تو یہ رحم دلی نہیں کہ اپنوں کے لیے یا اپنے لیے تو کی جائے، فرمایا کہ اصل رحم دلی یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ ہو. یہ خوبی انسان میں جب پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جنت میں داخلے کے سامان ہونے لگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو برے اعمال کی سزا میں مبتلا دیکھو، شامت اعمال کے اندر مبتلا ہے، تو فرمایا کہ اس کو ملامت نہ کرو، اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، بلکہ یوں کہو کہ اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اس پر ترس کھانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعائیں رحمت کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اس کو اس مشکل سے نجات عطا فرما دے، اس کو اس مشکل کے اندر گھرا ہوا ہے، ترس کھا لے، رحم فرما دے، اور آپ اس کی طرف رحم و کرم کے ذریعے توجہ فرما لیں. یہ حق بنتا ہے کہ جب کوئی اپنی برائیوں کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے شامت اعمال میں گھرا ہوا ہے، تو اب رحم دلی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، درخواست کی جائے کہ یا اللہ آپ بھی اس پر ترس کھا لیں، توجہ فرما لیں، مہربانی فرما لیں، اور اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما لیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تقریر میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اصلاح اور ہمدردی میں سب آپس میں آزائے بدن کی طرح ہو جائیں، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیدار اور بے قرار اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہم اور آپ بھی اگر ایک جسم کی مانند ہو جائیں کہ اگر ایک انسان جو ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ کسی تکلیف میں گھرا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر ہمارا دل بھی بے چین ہو جائے، بے تاب ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور دل سے ہم اسی طرح اس کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کریں جس طرح اپنے وجود کے لیے ہم ہمدردی اور خیرخواہی رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے پوچھا تھا، یا اللہ آپ کا محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو دوسرے کے کانٹا چبھنے کی خبر سن کر ایسا ہی تکلیف محسوس کرے گویا کہ خود اس کو کانٹا چبھا ہو، دوسروں کی تکلیف پر خوشیاں منانے والا یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے دور ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں کو مصیبت میں گھرا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ بھی اس قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو دوسروں کی خوشی کے اندر خوش ہونا، دوسروں کی تکلیف کے اندر درد محسوس کرنا اور ان کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے رکھنا، یہی ہمدردی کا تقاضا ہے، یہی رحم دلی کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں آپ کی تعلیم کا اثر آپ کے صحابہ پر آیا ہوا کرتا تھا کہ ایک طرف جلال کا پیکر اور دوسری طرف ہمدردی اور شفقت اور اپنائیت اور محبت اور خیرخواہی کا جذبہ ایسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کے اندر رات کے وقت پہرہ دیا کرتے تھے، اپنی رعایا کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ کی نظر ایک قافلے پر پڑی کہ جو قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے رات کو سو رہا تھا۔ قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو اس میں سامان بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، بچے اور عورتیں بھی ہیں۔ تو آپ نے جب دیکھا تو فکر مند ہوئے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں تھکے ماندے، ایسا نہ ہو کہیں کہ مال و اسباب کوئی چوری کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں چلے گئے اور جا کر وہاں قافلے والوں کی چوکیداری اور پہرے داری کرنے لگے کہ کوئی بھی انجانا آ کر ان کے مال کو، ان کے مویشیوں کو، ان کے عورتوں بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ساری رات وہاں پہرا دیتے رہے، پہرا دیتے رہے۔ جب صبح صادق ہو گئی قافلے والوں کو جگایا کہ اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا، نماز کی تیاری کرو، اور وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ یہ وہ ہمدردی ہے کہ درد دل کے ساتھ سامنے والا بالکل اسی طرح ہو جس طرح اس کا مال میرا مال، اس کی جان میری جان، اس کی عزت و ناموس میری عزت و ناموس۔ جب انسان کے اندر یہ درد ہوتا ہے، یہ ہمدردی ہوتی ہے، تو پھر وہ سامنے والے کا ذرہ برابر بھی نقصان گوارا نہیں کرتا، سامنے والے کے ساتھ پھر ہمیشہ اس کا برتاؤ اچھا ہی اچھا اور پیارا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تربیت تھی کہ امیر المؤمنین ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، دن کے اندر بھی کوئی آرام سے چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے، بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھانے والے، اور رات کے وقت بھی اپنی رعایا کی اس قدر فکر ہے کہ ہماری رعایا میں کسی کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چاہتے تو اپنے غلام کو، خادمین کو منتخب فرما سکتے تھے، لیکن بنفس نفیس، بذات خود، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، ان دونوں حضرات نے یہ ذمہ داری نبھائی، رات بھر اس قافلے کی محافظ بن کر پہرہ دیتے رہے اور صبح ہونے پر نماز کے لیے بیدار کر کے واپس ہو لیے۔ یہ وہ اونچے اخلاق ہیں کہ جن اخلاق کے ذریعے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی قرب ملتا ہے کہ زمانے گزر گئے، مدتیں بیت گئیں، لیکن وہ جس اخلاص کے ساتھ کارنامے کر گئے آج 14 صدیوں کے بعد بھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ سارے ان کے خلوص تھے، کوئی دکھلاوا، کوئی نام آوری، کوئی چرچے مقصود نہیں تھے۔ جس محبت کے ساتھ وہ خدمت انجام دی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح زندگی کو پورا محفوظ رکھا، آپ کے صحابہ کے حالات کو بھی اسی طرح محفوظ رکھا۔ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ تعلیم تھی کہ اپنے لیے جس طرح تم ہمدردی رکھتے ہو اور خیرخواہی چاہتے ہو، تو دوسروں کے لیے بھی اپنی طرح ہی ہمدردی اور خیرخواہی چاہو۔ سب سے زیادہ اعلیٰ اوصاف والے ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے جو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بن جاؤں، تو اس کے لیے کوئی نسخہ عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ احب للناس ما تحب لنفسك, لوگوں کے لیے ہر وہ معاملہ, ہر وہ چیز, ہر وہ بات اچھی جانو جو تم اپنی ذات کے لیے اچھی جانتے ہو. تکن عادل الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے. ظلم و ستم ہوتا ہی وہاں ہے جہاں انسان خود غرضی میں مبتلا ہو, مفاد پرستی میں مبتلا ہو, اپنی ذات کا مفاد چاہتا ہو, دوسرے کو نقصان پہنچے تو پہنچے, اس نقصان کے پہنچانے میں وہ ظالم بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہمیشہ تم ایک معیار دے دیا, ایک کسوٹی دے دی, پیمانہ دے دیا کہ سامنے والے کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے ساتھ پسند کرتے ہو. لمحے بھر کے لیے انسان عدل بدل ہو کر دیکھ لے, اس کی جگہ پر میں, میری جگہ پر وہ, تو میں اپنے لیے کیا پسند کرتا, تو جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا یہی برتاؤ یہ اس سامنے والے کے ساتھ کرے. تکن عادل الناس, سب سے زیادہ عادل بن جاؤ گے, باعزت مشرف ہو جاؤ گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہت سے لوگ نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی, سخاوت اور مسلمانوں کی ہمدردی اور غمخاری ان کو جنت میں لے جائے گی. نماز روزوں کا ذخیرہ تو کم ہوگا, لیکن مسلمانوں کی ہمدردی اور غمخاری اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ اور مصیبت میں ان کے کام آنا, یہی اعمال ایسے کارآمد ثابت ہو جائیں گے کہ یہی عمل ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے ذمی کو دیکھا کہ جو کسی دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا, غیر مسلم تھا, متاثر ہو کر فرمانے لگے کہ ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, جب تم جوان تھے تو ہم تم سے محنت لیتے تھے, مزدوری دیا کرتے تھے, اب بوڑھے ہو گئے کسی کام کے نہ رہے, تم ایسے بیار و مددگار چھوڑ دیا. فرمایا کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. فوری طور پر آپ نے بیت المال سے پھر بوڑھوں کے لیے وظیفہ جاری کیا کہ جو بوڑھے کسی کام کاج کے نہ رہیں, محنت مزدوری کے نہ رہیں, ایسے بوڑھوں کو در بدر بھیک مانگنے کے بجائے ان کے لیے آپ نے ایک وظیفہ مقرر کر دیا, ایک ماہانہ ان کا حصہ مقرر کر دیا کہ ہر مہینے اپنا یہ لے جایا کرو اور اپنا گزر بسر اس سے کر لیا کرو. تو یہ وہ تعلیم تھی, وہ تربیت تھی کہ جہاں بس چل رہا تھا, اختیار چل رہا تھا, وہ ہاتھ کے ہاتھ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کے اثرات دکھا کر چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عادل بنائے, انصاف کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ کہ انسان, ہر انسان اپنا اس کا ایک میدان ہے, اور اپنے میدان کے اندر ہر انسان ایک حکمران ہے. کوئی دکان میں, کوئی مکان میں, کوئی کارخانے میں, کوئی فیکٹری میں, کوئی آفس میں, کوئی دفتر میں, کوئی گھر میں, ہر انسان کا اپنا ایک دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر اس کی چلتی ہے. تو جہاں جس انسان کے جتنے دائرے کے اندر چلتی ہے, تو اس دائرے کے اندر اس کا عادل ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے, سامنے والے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے, حسن اخلاق سے پیش آئے. پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑی عبادت اچھے اخلاق کے ساتھ جنت کے عالی درجات کے لیے کافی ہے, کہ تھوڑی عبادت ہے لیکن اخلاق اچھے ہیں. اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہے, فرمایا کہ جنت کے عالی مقامات کے بیچ میں کوئی بھی حائل ہو, کوئی رکاوٹ نہیں. اور اگر عبادات زیادہ بھی ہیں لیکن بد اخلاقی ساتھ میں لگی ہوئی ہے, تو فرمایا کہ جہنم کے گھروں کے لیے درمیان میں کوئی حائل اور رکاوٹ نہیں. عبادات دو طرف ہیں, ایک طرف تھوڑی, ایک طرف زیادہ, لیکن ایک طرف خوش اخلاقی ہے, ایک طرف بد اخلاقی. تو یہاں پھر عبادات کا پلڑا نہیں جھکے گا, ایک طرف عبادت تھوڑی, ایک طرف عبادت زیادہ, لیکن ایک طرف حسن اخلاق, ایک طرف بد اخلاقی, تو بد اخلاقی والا پلڑا جھک جائے گا. کہ بد اخلاقی کی وجہ سے کہا کہ جہنم میں جانے کے لیے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں, اور یہاں عبادت تھوڑی تھی لیکن حسن اخلاق تھا, تو فرمایا کہ جنت کے عالی مرتبوں تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. حسن اخلاق یہ بہت اونچی صفت ہے کہ انسان ہر اپنے دائرہ حیات کے اندر, دائرہ اختیار کے اندر, دائرہ قدرت کے اندر وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے, اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر چلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو اپنی زبان ہی کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ گرائی جائے گی. زبان کو قابو میں نہیں رکھا, جو منہ میں آیا اول فول بک دی, جس کو چاہا سنا دی, جس کو چاہا برا, جس کو چاہا ڈانٹا, جس کو چاہا ڈپٹا. تو یہ زبان جب بے قابو ہوتی ہے, جس کے بارے میں جو چاہا تبصرہ کر دیا, تو یہ زبان اکثریت جہنمیوں کی اوندھے منہ جو گرے گی, اسی زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے گرے گی. ابھی چند دن پہلے میرا ایک بازار میں جانا ہوا, وہاں سارے یہ پرندے بیچنے والے بے وپاری تھے, تو کوئی پرندہ انہوں نے خرید لیا ہوگا, کچھ کبوتر کے اوپر بات چیت چل رہی تھی آپس میں ان کی اس وقت گرم جوشی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. میں حیران ہو گیا, بوڑھے بوڑھے سارے وہ دکاندار تھے اور ماں بہن کی گالیوں سے ہٹ کر کوئی بات ہی نہیں تھی. یعنی وہ عام بات کر رہے تھے کہ مطلب یہ تھا کہ وہ 1500 کا کبوتر کوئی 1800 میں لے لیا تھا تو یہ ان کے نزدیک کوئی نقصان کا سودا ہوا. اور وہ چار پانچ جمع تھے, اس میں ایک آدھ جوان بھی تھے, دو تین بوڑھے تھے. وہ اس قدر غلیظ غلیظ گالیاں بک کر بات کر رہے تھے, میری عقل حیران ہو گئی, زندگی میں کبھی اتنی خطرناک گالیاں نہیں سنی کہ وہ گالیوں کے ذریعے سے اپنے اظہار معافی ضمیر کر رہے تھے. ایک سے ایک مغلظات, تو ایسی گندی زبانیں کہ جو گفتگو کے لیے گالیاں استعمال کر رہی ہوں, تو پھر ان زبانوں کے اندر نہ تو ذکر کا نور ہوتا ہے, نہ اللہ کی عبادت کا نور ہوتا ہے, نہ ہی توفیق ملتی ہے کہ جو صبح سے شام تک کسی بھیانک گالیاں بکنے والے ہوں تو پھر کہاں اس پر کلمہ اور کلام, کہاں اللہ کی یاد, کہاں اللہ کی باتیں. الامان والحفیظ. تو اس لحاظ سے انسان اگر اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اچھے اخلاق کا ہر جگہ یہی معیار انسان اپنے پاس رکھے کہ بس سامنے والے کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا ہے جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں. بڑا پیارا پیمانہ آپ نے عطا فرمایا کہ انسان لمحے بھر کے لیے سوچ لے, دو منٹ کے اندر فیصلہ سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے, اس کے ساتھ مجھے یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے. تو سامنے اپنی ذات کو رکھ کر انسان سوچ لے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہوں تو مجھے یہ اچھا لگے گا کہ یہ اچھا لگے گا, جو اچھا لگے یہی برتاؤ سامنے والے کے ساتھ کر دے. تو زبان قابو میں ہو, اخلاق میٹھے ہوں اور اپنے سامنے والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے. اللہ بھی نرم ہے, نرمی کو پسند فرماتا ہے. میٹھے اخلاق والوں کے لیے انشاءاللہ جنت کے عالی درجات میں پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی حائل نہیں. اللہ تعالیٰ سچے, اللہ کے حبیب سچے, اللہ کے حبیب کے غلام سچے. یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام اتنی پیاری ہستیاں ہیں کہ جن کی مبارک آنکھوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے, جن کے مبارک کانوں نے براہ راست حضور کی آوازیں سنی, حضور کی تلاوت سنی. کتنے ہی مبارک کان ایسے ہیں کہ جو سب سے پہلی مرتبہ وحی کو سنا کرتے تھے. پہلی پہلی مرتبہ جب تازی تازی وحی اتری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کا یہ حکم آیا, تو یہ مبارک کان ہوا کرتے تھے کہ جن کانوں میں سب سے پہلے وحی الہی پڑا کرتی تھی. ایسی مبارک ہستیاں, وہ بھی سچی, ان کی زبان مبارک سے نکلنے والی باتیں بھی سچی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ہے کہ تھوڑی عبادت کے ساتھ اگر اچھے اخلاق بھی ہوئے تو جنت کے عالی درجات کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں, اور اگر زیادہ عبادت کے باوجود بھی کڑوے اخلاق ساتھ میں ہو تو فرمایا کہ جہنم میں جانے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں. ہمیشہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اچھی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. عالی اخلاق ہوگا ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو, ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. انسان نرم مزاجی اختیار کرے, اور ہر شخص اپنے وجود کے اندر, اپنی ذات کے اندر جب نرم مزاجی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی نرم مزاجی پسند ہے. قارون نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر بہت بھیانک الزام لگایا, فحاشی کا الزام لگایا اور آپ پر زنا کی تہمت لگائی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلال میں آئے کہ یا اللہ اس نے میری عزت کو داغدار کیا ہے, مجھے زنا کا الزام سے متہم کیا ہے, یا اللہ تو اس کو پکڑ. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ زمین کو حکم دے دے, اس کو نگلے گی. زمین کو حکم دیا, زمین اس کو پکڑ, زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا, قارون کو دھسانا شروع کیا. قارون نے معافی مانگی, کہا کہ موسیٰ معاف کر دو, غلطی ہو گئی, معافی مانگی. فرمایا کہ اور پکڑ, اور دھسنتا گیا. تیسرا کہ پھر معافی مانگی, کہا کہ موسیٰ معاف کر دیں, غلطی ہو گئی, اور پکڑ. وہ معافی مانگتا رہا, حضرت موسیٰ جلال میں تھے, فرمایا کہ اور پکڑ اور پکڑ اور پکڑ, یہاں تک کہ وہ زمین میں دھستا چلا گیا, خود بھی دھس گیا, سارے خزانے بھی دھس گئے. بعد میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ آپ تو بڑے جیدار نکلے, میرا بندہ قارون آپ سے معافی مانگتا رہا, آپ نے زمین کو حکم بے حکم دیتے چلے گئے کہ اور پکڑ اور پکڑ اور پکڑ. میری عزت کی قسم, اگر وہ ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگ لیتا میں اس کو فوراً نکال باہر کھڑا کرتا. حالانکہ اللہ ہی کے حکم سے اس پر یہ عذاب آیا, لیکن پھر بھی بتا دیا کہ آپ نے تو بے شک اس نے ایک بہت بھیانک اور اپنی نوعیت کا ایسا جرم کیا تھا کہ جو اتنا بڑا جرم کسی نے نہ کیا, کہ عزت کو داغدار کرنا چاہا, تو اس کے مطابق اس کی سزا بھی ایسی ملی کہ زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا. لیکن اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر وہ آپ سے معافی مانگنے کے بجائے ایک مرتبہ بھی مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اس کو نکال باہر کھڑا کرتا. تو ایسا کریم رب, ایسی نرم ذات, ایسا اللہ کہ جو اپنے بندوں کو, گناہگار بندوں کو بھی نوازنے کے لیے تیار ہے. ساری زندگی پکارتا رہا,
سنم سنم سنم, ایک دفعہ غلطی سے ہوا صمد, فرمایا لبیک, بندے بول کیا بولتا ہے. فرشتے حیران ہوئے, یا رب یہ تو اپنے سنم کو پکار رہا تھا, اپنے بت کو پکار رہا تھا, غلطی سے سنم کے بجائے صمد نکل گیا. فرمایا کہ غلطی سے ہی صحیح, لیکن بندے نے پکارا تو صحیح, میں تو مدت سے انتظار کر رہا تھا کب میرا بندہ مجھ کو پکارے, میں اس کی صدا پر لبیک کہوں. تو ایسا اللہ جو اپنے بندوں کی بھولی ہوئی فریاد کے اوپر بھی لبیک کہنے پر تیار ہو, آخرت کے اندر بھی ایسی نرمی کے معاملات اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. ایک شخص ہوگا جس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا ایک نیکی لے کر آ, وہ جائے گا ماں باپ کے پاس, بہن بھائی, بیوی بچے, عزیز اور قاری, ادھر ادھر ہر طرف مارا مارا پھرے گا, کوئی ایک بھی نیکی دینے پر تیار نہیں ہوگا. آخر میں گزرتے گزرتے وہ کفے افسوس ملتا ہوا, حسرت کرتا ہوا آ رہا ہوگا. ایک شخص ملے گا کہ کیوں اتنے پریشان ہو, کہے گا کہ ایک نیکی کمی کی وجہ سے مارا گیا, ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی ہر ایک کے پاس گیا, قریب سے قریب تر نے بھی صاف ٹکا سا جواب دے دیا, انکار کر دیا, کسی نے ایک نیکی بھی نہیں دی, کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایک نیکی کی وجہ سے پھنس جائیں. کہا کہ لے اللہ کے بندے, میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے, میرا تو ویسے بھی بڑا غرق ہونے والا ہے, تیرا ہی بھلا ہو جائے, جا یہ میری نیکی تیرے کام آ جائے گی. ایک ہی نیکی تھی, اٹھا کر اس کو دے دی. یہ بڑا خوش خوش اچھلتا کودتا خوش و خرم اللہ کے سامنے پہنچے گا, کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسے, علیم اور خبیر ہونے کے باوجود پوچھیں گے, کہے گا وہ فلانا بندہ اس نے ایک ہی نیکی تھی, وہ بھی مجھ پر ایثار کر دی, مجھ کو دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ذرا اس کو بلاؤں, جا کر اس کو بلا کر لائے گا, پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے, کہے گا یا رب اتنی ساری نیکیاں تھیں, ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے پھنس گیا, میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی تھی, میں نے چاہا کہ تیرے بندے کا ہی بھلا ہو جائے, میرے تو ویسے بھی بڑا غرق ہونے والا ہے, تو آپ کے بندے کی بھلائی کے لیے میں نے اپنی ایک نیکی کا ایثار کیا, اپنی نیکی اس کو دے دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن مجھ سے بڑا سخی اور کوئی نہیں, تو نے اپنی ایک نیکی کی سخاوت کی, بالکل خالی ہاتھ ہو گیا, اب ایک نیکی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میری سخاوت سے تو بھی اور تو بھی دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ کریم ذات ایسے مشفقانہ فیصلے فرمائیں گی, تو آج ہی اگر اس سے ہم رحم و کرم کے طلبگار ہو جائیں, اپنے مزاجوں میں درستگی لے آئیں, اپنے اخلاق کو سدھار لیں اور اپنی زندگی کو ایک صحیح ڈگر پہ ڈال کے عدل و انصاف کے ساتھ اور پیاری زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں, تو پھر فزت و رب الکعبہ کا مزداق ہوں گے. قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی جس پر نظر کرم ہوگی, جس کو معاف فرمانا چاہیں گے, تو عجیب و غریب معاملات سامنے آئیں گے. حجاج ابن یوسف جیسا ظالم انسان دنیا سے جب جا رہا تھا, اس کو جو مرض لگا تھا وہ کینسر کی نوعیت کا تھا, کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. رشتے جب وہ قریب الموت ہوا, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حجاج ابن یوسف, جو اس امت کا اتنا صفان گورنر گزرا, بنو امیہ کا گورنر تھا, اور خود اس نے اپنی ذاتی تلوار سے 100,000 سے زائد افراد کو قتل کیا. حضرت حسن بصری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سابقہ امتوں کے تمام امتی اپنے اپنے منافقوں کو جمع کر کر لائیں, سابقہ امتوں کے امتی اپنے اپنے منافقوں کو اکٹھا کر کے جمع کر دیں, اور ہماری امت کا خالی ایک منافق حجاج ابن یوسف ہو اور ان کو تولا جائے, تو کہا کہ ہمارا حجاج ابن یوسف ان منافقوں پر غالب آ جائے گا. ایسا خطرناک صفات کہ 100,000 سے زائد خود اس نے اپنی تلوار سے قتل کیے, اور اس کے حکم اور اشارے سے تو بڑھ کر اس سے بھی زیادہ قتل ہوئے. کتنے صحابہ اور تابعین ہیں کہ جو قتل ہوئے شہید ہوئے, اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس کے زیر سلطنت زیر نگی قید و بند کی جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی. جب اس کو کینسر کا مرض لگ گیا, ناسور بن گیا, زخم ختم نہیں ہوئے, اور وہ پھر تکلیف سہتے سہتے جب قریب الموت ہوا, تو اس وقت دعا اس کی زبان پر جاری ہوئی اور کہنے لگا اے اللہ تیرے بندے اور تیری بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا, جبکہ مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا, لیکن میرا تیرے بارے میں یہ گمان ہے اور میری تجھ سے یہ امید ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ دعا کہتے کہتے اس کی روح پرواز کر گئی. اس کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کو بھی رشک آنے لگا کہ ظالم ساری زندگی ظلم ڈھاتا رہا لیکن جاتے جاتے اللہ سے کیسی فریاد کر رہا ہے کہ تیرے بندے اور تیری بندیاں میرے بارے میں تو یہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ تو معاف نہیں کرے گا, لیکن مجھے تجھ سے توقع یہ ہے, تجھ سے امید یہ کہ تو معاف کر دے گا. اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہی دعا مانگتے مانگتے جب روح پرواز کر گئی, اس کی دعا کی خبر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو ہوئی تو تعجب کرنے لگے, فرمایا کہ واقعتاً حجاج کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی تھی. کہا بالکل, مرتے مرتے وہ یہ دعا کرتے ہوئے مرا ہے کہ تیرے بندے اور بندیاں تو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ تو معاف نہیں کرے گا, لیکن میرا گمان تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو معاف کر دے گا. اے اللہ مجھے معاف کر دے. معافی مانگتے مانگتے دنیا سے گیا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی فرمانے لگے پھر تو امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گی. وہ شان کریمی رکھنے والی ذات, اس کے لیے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کرنا بھی اس کے لیے کیا مشکل, بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرنا اس کے لیے کیا مشکل, بڑے بڑے مجرم اس کی عدالت میں آتے ہیں لمحے بھر میں, معاف کرنا اس کے لیے کیا مشکل. حضرت آدم کا جو میں نے آپ کو پچھلے اس میں مضمون میں سنایا تھا کہ حضرت آدم نے فرمایا کہ میں نے ایک خطا کی, معافی پانے میں 40 سال لگ گئے, لیکن آخری امت وہ ساری زندگی خطائیں کرے گی, ایک بول کے جنت میں داخل ہو جائے گی. توبہ کا ایک بول ساری زندگی کی خطاؤں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے. سچی پکی توبہ ہو, ندامت ہو, اپنے اخلاق کے اندر سدھار ہو اور زندگی ایسی ڈگر پر چلائی جائے کہ عدل و انصاف کا پیکر ہو, گھر کے اندر بھی انسان شیر و شکر ہو, محبت بھری زندگی ہو, باہر والوں کے ساتھ بھی میٹھے اخلاق کا برتاؤ ہو, مزاج میں نرمی ہو. نرمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ خوبیاں وہ کمالات عطا فرماتے ہیں جو سختی سے انسان محروم رہتا ہے. تو کمالات کو حاصل کرنے کا واحد اور مجموعے کو حاصل کرنے کا کامیابی کا نسخہ وہ نرم مزاجی ہے, کہ نرم مزاجی پر گویا کہ تمام خوبیاں انسان کو مل جاتی ہیں, سخت مزاجی پر انسان تمام خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ مہربانی جب کرنے پر آئیں گے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے, ہنس رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کوئی بھی خلاف معمول چیز دیکھتے فوراً پوچھ لیا کرتے تھے, ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے, یا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے خود ہی خود ہنسنے لگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو بندے اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے میدان محشر میں. دو بندے اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے, ایک ظالم اور ایک مظلوم. مظلوم اللہ سے کہتا ہے کہ ظالم سے مجھے بدلہ چاہیے. اللہ میں نے کہا ظالم اس کو بدلہ چکا؟ تو ظالم کہتا ہے کہ یا اللہ بدلہ چکا چکا کے میری تو ساری نیکیاں ختم ہو گئیں, میرے پاس تو اب نیکی ہے ہی نہیں, بدلہ کیسے چکاؤں, اور روپے بھی ظلم کیے تھے نا, تو میرے پاس تو نیکیاں ختم ہو چکی, دونوں سامنے اللہ کے موجود ہیں. تو مظلوم کہے گا یا رب جب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں بدلہ چکانے کے لیے تو میرے گناہوں کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے. اس بات کو کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے. فرمایا کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا جس دن انسان کی چاہت یہ ہوگی کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی نہ کسی طرح ہلکا ہو جائے. فرمایا کہ یہ بات چیت ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا جنت کی ذرا نظر اٹھا کر سامنے جنت میں دیکھو, مظلوم سے کہیں گے, کیونکہ مظلوم نے یہ التجا کی کہ میرے گناہوں کا بوجھ میرے ظلم کی قدر اٹھا کر اس ظالم پر لاد دیا جائے. اللہ تعالیٰ کو ظالم پر ترس آیا ہوگا, سب کچھ تہی دامن خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے اور بے بس, کہا یار میرے پاس تو نیکیاں ہیں نہیں, اب کہاں سے دوں, سارے حساب چکا چکا ابھی بھی بدلے نہیں نمٹے. تو مظلوم کہے گا یار میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دیا جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے فرمائیں گے ذرا سامنے جنت کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھو. وہ جب نظر اٹھائے گا جنت کو دیکھے گا تو وہاں عالیشان محل ہوں گے, وہ محل چاندی سونے اور زمرد اور قیمتی موتیوں سے جو جنت کے یاقوت وغیرہ ان کے بنے ہوں گے. تو وہ پوچھے گا یا رب یہ قیمتی عالیشان محل کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے لیے بھی ہو سکتے ہیں. وہ حیران ہوگا یا اللہ اتنے عالیشان محل یہ میرے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اپنے ظالم کو معاف کر دے, یہ محل تجھے مل جائیں گے. ہاتھ کے ہاتھ وہ معاف کرے گا اور جنت کے محل میں چلے جائے گا. ظالم کو بھی اللہ معاف فرمائیں گے, مظلوم کو بھی معاف فرما گا, جنت کے محلات عطا فرما دیں گے. یہ وہ منظر تھا جس کو سوچ کر جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے کہ جب اللہ کی مہربانی اور اس کا کرم شامل حال ہوگا تو ظالم کی بے بسی پر اللہ کو ترس آ رہا ہوگا کہ بے بس ہے ہی نہیں, اب دینے کو کیا دے. تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں اس طرح کا بھی انتظام فرما دیں گے کہ مظلوم کو عالیشان محلات دکھائیں گے اور فرما دیں گے کہ اگر تو معاف کر دے اس کو تو یہ محل تیرا. وہاں تو ظاہر ہے کہ نعمتوں کا انسان حریص ہوگا, ہاتھ کے ہاتھ وہ معاف کرے گا. اس طرح سے مظلوم کو بھی اللہ تعالیٰ جنت اور ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جنت عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نیکیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, گناہ اور برائیوں سے بچنا نصیب فرمائے, میٹھے اخلاق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اویس میاں کی والدہ ماجدہ, شہریار کے سسر محترم اور احسن صاحب کی اہلیہ ام سعود صاحبہ, اور جناب جواد صاحب, تنویر میاں کی والدہ ماجدہ, یہ سب کے سب حضرات بیمار ہیں. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے یعقوب بھائی ہیں تو ان کے بچوں کے ماموں یعنی یعقوب بھائی کے برادر نسبتی, وہ بھی انتقال فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگیاں اتنی عمدہ نصیب فرمایا کہ زندگی ہی ہماری ایسی ہو کہ جینا بھی ہمارا قابل رشک ہو, مرنا بھی ہمارا قابل رشک ہو. زندگی اللہ تعالیٰ سعادت والی نصیب فرمائے, موت بھی ہمیں سعادت والی نصیب فرمائے, کہ جینا بھی ہمارا مبارک ہو, دنیا سے جانا بھی مبارک ہو. زندگی اگر انسان سنوار کر گزارتا ہے پھر انسان کو موت کبھی ڈر نہیں لگتا. موت تو پھر ایک پل ہو جاتی ہے کہ جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بابرکت عمر دراز کے ساتھ خوشحال زندگیاں نصیب فرمائے, میٹھے اخلاق کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. بد اخلاقی سے, کڑوے مزاج سے اللہ تعالی ہم سب کو, ترش روئی سے, زبان کی سختی سے, لہجے کی تلخی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.